بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما سورة النساء کی آیت ہے آیت نمبر 17 اور 18. حق تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ پرانے پہ ندامت اور عزم کے آئندہ ہرگز میں یا اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کرتا. توبہ اللہ کی نافرمانی سے کی جاتی ہے. کسی ایک گناہ سے توبہ نہیں ہے. ایک گناہ تو کر رہا ہے تو ایک گناہ سے توبہ کرتا ہو باقی گناہ کہتا ہے میں مشغول رہوں گا تو وہ توبہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. وہ تو انہی کی توبہ ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر لیتے ہیں, حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں. فرمایا اس میں لکھا ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں بیان القرآن میں کہ یہ حماقت کی جو قید ہے یہ واقعی ہے, احترازی اور شرعی نہیں ہے. یعنی جو گناہ تم کرو گے وہ جہالت یا حماقت سے ہوگا, وہ یہ نہیں ہے مقصد اس کا. فرماتے ہیں گناہ تو ہمیشہ حماقت ہی سے ہوتا ہے. گناہ تو ہمیشہ حماقت, یہ مطلب ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتانا چاہتے ہیں ایک چیز, لیکن اس کے ساتھ ایک یہ بات بھی بتانا چاہ رہے ہیں. تو اس کو یوں فرمایا ہے یعملون السوء بجہالت, حالانکہ بجہالت نہ ہوتا تو بھی معنی پورے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ایک عجیب ان کی وہ کہیے کہ رحمت ہے. ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے قرآن کہ اچھا یہ ہم بتا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ایک چیز اور بتاتے چلے کہ بھائی جو تم نے گناہ کیے ہیں یہ حماقت کی وجہ سے ہوئے ہیں, حماقت سے ہوئے ہیں. یہ ہے مقصد. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں حکمت والے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات, اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں, یعنی گناہ پہ اصرار کرتے رہتے ہیں. تو گناہ کرتے ہیں ڈٹ کے, چھوڑتے نہیں ہیں, یا گناہ کو پھر گناہ ہی نہیں سمجھتے. گناہ کو گناہ دی تو شدید چیز ہے, اشد ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. گناہ کو جو حلال سمجھے یہ سمجھنا کفر ہے. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت ہی آ کھڑی ہوئی ان گناہ گاروں سے, حضور موت حضور موت کس کو کہتے ہیں؟ جب آخرت کی چیزیں نظر آنے لگی، موت کا وہ وقت کہ فرشتے نظر آ گئے، یہ آخرت کی چیزیں نظر آنے لگی، اب یعنی موت ہے. تو اس پر بنائے حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. تو جب اس کی موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں، یہ توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آتی ہے. ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے، علیمہ فرمائے دردناک. تو یہ آیت اس نے پڑھی کہ جو زمانہ ابھی ہے اور جو زمانہ آنے والا ہے، یعنی رمضان المبارک، اور ہے کیا، شب براق سامنے ہے بالکل. اس میں اصل جو چیز ہے، جو حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اس پہ توجہ دیں، وہ توبہ ہے. توبہ ہے، یہ تو توبہ آپ نے سن لی آیت، اور آپ کو خوب پتہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں اور پچھلی قوموں پہ بھی کیے تھے. کس لیے؟ کیا فرمایا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بننا کس کو کہتے ہیں؟ گناہ بالکل نہ ہو دل میں، کوئی ارادہ گناہ کا نہ ہو. اگر دل میں ارادہ گناہ کا ہے تو وہ متقی نہیں ہے. یاد رکھیے اچھی طرح، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. تھوڑے سے چند دنوں کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، کس لیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ سے توبہ کر لے. تو بات تو وہی ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو ہر حال میں توبہ کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو ہے شب برات، جو کل کا دن گزار کے رات آ رہی ہے، یہ بڑی اہم رات ہے. ہمارے تمام اہل اللہ اس رات میں روتے گرگلاتے جاگتے رہے ہیں، اور اس کے بارے میں صحیح ایک حدیث صحیح بالکل، جو اعلیٰ ترین سند ہوتی ہے سر، جب نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، حدیث شریف میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں اور کافروں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اور بغض رکھنے والوں کو، کینہ رکھنے والوں کو ان کے بغض کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو ترک کریں. اور ایک اور حدیث شریف ہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے فن کے لحاظ سے، یہ جو ابھی پڑھی یہ تو حسن کہلاتی ہے، یہ بھی کم نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں معاذ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں یہ رات آ پہنچی ہے، لیکن اس رات کا مقصد کیا ہے؟ بخشوانا، اپنے آپ کو بخشوا لینا، اور وہ ہوتا ہے صرف ایک صورت میں، توبہ کرے، توبہ کرے اور دل سے گناہ کے ارادے نکال دے. اور ظاہری باطنی تمام گناہوں سے توبہ ضروری ہے، اور جن گناہوں سے توبہ نہیں کر سکتا یا خبر ہی نہیں، بہت لوگ عجب میں مبتلا ہیں، ان کو خبر نہیں. بہت سے تو ظاہری گناہوں میں مبتلا ہیں. آج کل تو دینداروں کے ہاں ظاہری گناہ بے پردگی کثرت سے، افسوس ہوتا ہے. ابھی ایک لڑکی کا آیا تھا خط کہ وہ حیران ہے، اس کا تعلق مجھ سے رہا ہے، تو وہ حیران ہو رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو پردے وردے کا اہتمام ہی گھروں سے ختم ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہے. تو توبہ اس کو نہیں کہتے کہ ہم وہی روش رکھیں گے، اسی روش کو رکھنے کا نام توبہ نہیں ہے، بدلنے کا نام توبہ ہے. اور بہت سے گناہ بات نہیں ہے، مثلا توکل کے وقت ہم نے توکل نہیں کیا، گناہ ہوا. شکر کے وقت ہم نے شکر نہیں کیا، صبر کے وقت صبر نہیں کیا، گناہ ہوا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، صاف حکم ہے، صریح حکم ہے. تو ان کو سیکھنا پڑے گا، ایک دم سے نہیں ہو جائے گا. تو ان کے سیکھنے کا ارادہ کر لو، اور جو اس کی تدبیر کر سکتے ہو کرو، شروع کرو، ورنہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. ہاں بشریت کے تحت کبھی جوش میں، جذبے میں، کسی اور وجہ سے، شہوت میں گناہ ہو گیا، یہ وہ ہے جس کے بارے میں ہے کہ بجہالت، حماقت سے گناہ ہو گیا، اور تو کیا کرتے ہیں اس میں ایک اور بات ہے، ایک اور بات ہے جو غور کریں، فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کرتے ہیں. من قریب کیوں لایا؟ ایک تو یہ کہ آپ گناہ کیے جا رہے ہیں، اور گناہ ہو جائے تو شرمندہ اور نادم ہو کے توبہ کرے، اور رمضان میں تو ہے ہی، رمضان کا تو پورا مہینہ ہی اسی لیے، اور ہم لوگ چاہے کچھ بھی دین کے اوپر عمل کرتے ہوں ہم میں خامیاں ہی خامیاں ہیں، ہمارا ہر عمل خراب ہے، ہمارا ہر عمل جس کو ہم نماز کہتے ہیں وہ بھی قابل سزا ہے، ہمیں احساس نہیں. اس لیے رمضان بار بار آتا ہے کہ اب ہوش میں آ جاؤ، اب ہوش میں آ جاؤ، اب پھر رمضان آیا پھر ہوش میں آ جاؤ. لیکن اپنے آپ کو تم نے پاک سمجھ لیا تو کیا ہوش میں آؤ گے تم؟ ایک کان سے سنو گے دوسرے کان سے اڑا دو گے. بس مجالس میں تو جاتے ہیں طرح طرح کی دینی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اصل چیز کہ اپنے اندر تغیر پیدا کرو وہ نہیں کرتے. اور صرف ظاہری تغیر یاد رکھو کافی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر فرماتے تھے باطنی اعمال کا. یہ کس کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. تو پھر پتہ چلا کہ یہ باطنی گناہ کبر کا اتنا بڑا ہے، اور ہم کثرت سے مبتلا ہے، اتنی کثرت ہے کبر کی اور غیبت کی اور کینے کی کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتے ہیں. تو دیکھیے فوراً توبہ. بہرحال یہ جو شب برات ہے اس کی فضیلت تو اپنی جگہ پہ ہے اور مستند ہے، اور اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث بھی لکھی ہے، اور فرمایا کہ دیکھو حدیث شریف میں ہے کہ اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اور پھر فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت کے الفاظ ہیں کہ حدیث شریف میں اس کو تصریحاً بیان کیا گیا ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا انہارہا. اس کو یہ بہت سے لوگ اس حدیث شریف کو ضعیف کہتے ہیں. ضعیف کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر موضوع تو نہیں ہے نا، حدیث شریف تو ہے، اسے کون سے ہم مقدمے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ صرف ایک روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے حدیث ہونے کا امکان ہے؟ وہ تو تمہاری معلومات کے مطابق وہ ضعیف حدیث ہوئی، حقیقت میں تو ممکن ہے صحیح ہو. تو کیا کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا دو گے؟ نعوذ باللہ. تو روزہ رکھو، ان لوگوں کے چکروں میں مت آؤ جو الٹ پلٹ بتاتے ہیں. یعنی حد ہوتی ہے. ایک صاحب اہل علم میں سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ 13, 14, 15 تینوں روزے رکھیے. کیوں؟ ان کے نزدیک 15ویں کا صرف روزہ رکھنا بدعت ہے. ہمارے تمام اہل اللہ بزرگ رکھتے آئے ہیں، اور جب ایک ضعیف حدیث بھی ہے تو پھر اس کے بدعت ہونے کے ساتھ، بدعت تو اس کو کہتے ہیں جس کوئی اصل ہی نہ ہو. بدعت تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا کوئی اصل، کوئی بنیاد ہے ہی نہیں. جب ایک ضعیف حدیث حدیث کی کتابوں میں موجود ہے تو اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ 15ویں شعبان کی، شب برات کی اور رمضان کی، دونوں میں ایک چیز بالکل مشترک ہے کہ اس رات میں کینہ پرور کی، کینہ جس کے دل میں ہو دوسرے مسلمان سے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، نہ اس کی دعا قبول ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کسی طرح کی بھی رنجش رکھے. بتائیے ذرا، ڈرنا چاہیے. اس کے علاوہ میں نے پچھلی مرتبہ پڑھ کے سنا دیا تھا کہ مختلف احادیث کو دیکھیں گے تو کئی طرح کے لوگ ہیں جن کی اس رات میں شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی، ان کی شب قدر میں بھی نہیں ہوگی. نمبر ایک مشرک کی. اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیے اپنے عقائد کو دیکھ لیجئے، دھوکے میں مت رہیے. سوائے اللہ کے کسی چیز میں قدرت نہیں ہے. الٹی سیدھی چیزیں لوگ کرتے ہیں جو شرک کے قریب پہنچ جاتی ہیں. بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنا، اور اہل حق کی جماعت سے الگ رہنا. معلوم کرو اہل حق کون ہے، ان کے ساتھ رہو. نیوٹرل نہیں رہ سکتے. نیوٹرل بن کے گزارا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہم تو نیوٹرل ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اہل حق کی جماعت کے ساتھ رہنا پڑے گا. اور اہل حق کون ہے؟ راہ حق تجھ کو اگر مطلوب ہے، دوڑ کر تھانا بھون کی راہ لے. ہمارے ایک دوست تھے، چلے گئے، وہ بغیر مقلد تھے، ان کو میں ڈٹ کے کہتا تھا کہیں اور حق ہے تو دکھائیے آپ مجھے. ہار مانتے رہے. کبھی بھی کوئی لا ہی نہیں سکتا. جو عین قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے مطابق ایک چیز پیش کرے، اس کے مقابلے میں کوئی کیا لا سکتا ہے؟ جس کو بڑے بڑے علماء اس وقت کے
سب نے تائید کی، بعد کے علماء نے تائید کی، اس کو شک و شبہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے کہتے ہیں اہل باطل کے ساتھ مت جڑ جاؤ. اہل باطل کے ساتھ جڑ جاؤ گے تم کھاتے تو تم بہت دور ہو گئے، یہاں تو اہل حق کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور اہل حق معلوم کرو کون ہے، تم کو خود ہی پتہ چل جائے گا. دیکھو کس کا انداز، کس کا رہن سہن، کس کی سب چیزیں سنت کے مطابق ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتا بالکل. ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ایسے سچے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں کوئی، وہ باہر بھی نہیں آتے، وہ الیکشن نہیں لڑتے ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ خاص اللہ والے ہوتے ہیں. ان کو تو نفرت ہوتی ہے اس قسم کی باتوں سے بھی، وہ ایک سیکنڈ کو بھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ غیر اللہ کی گفتگو ہی کیوں. آپ بیٹھے ہوئے الیکشن کے اوپر دلچسپی لے رہے ہیں، خبریں پڑھ رہے ہیں، اور ایک سامنے لکھا ہے آج کہ بہت ہمارا بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے، تو آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اپنی خیر بنا. اور زانی اور زانیہ، اور زانی یاد رکھیے، لکھا ہے کہ ملو رحمۃ اللہ نے کہ زنا سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور رشتے داری توڑنے والا، اور ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا، اور اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل، اور جبرن ٹیکس وصول کرنے والا، اور جادوگر، اور ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتلانے والا، اور ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا، سب شرک ہے. طبلہ اور باجا بجانے والے موسیقی، ان کی تو ہوتی ہی نہیں. برات کے مختلف احادیث میں ان کے بارے میں آیا ہے. اور رمضان میں، رمضان کا تو دعوت ہے رمضان کی کہ کیا کرو، تقوی اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم ٹال دو گے؟ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کی کہاں کی، کہاں کی کوشش. تقوی حاصل ایسے نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا دوں صاف صاف. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تقوی کہاں سے آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد یہ صحابی سیکھ کر بیٹھ گئے ایک جگہ، پھر ہر ایک دن اس کے پاس آتا، سیکھتا دین کو، تب جا کے تقوی حاصل ہوا. ابھی بھی وہی ہے، چاہے تم کو پسند نہ ہو، پیری مریدی پسند ہو یا نہ ہو، حق راستہ یہی ہے. جب تک تم اپنی اصلاح نہیں کراؤ گے، کسی سے اصلاح ہوگی کیسے، یہ بتاؤ تو صحیح، خود سے ہو نہیں سکتی. تو یہ حصول رضا کا بہت بڑا موقع رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم اس کی تیاری کرنی ہے. اس کی تیاری کے سلسلے میں آج مجھے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ حکیم الامت نہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون. آپ کو تو پتہ ہی حکیم حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، بہت اللہ والے بزرگ تھے، اپنے وقت کے قطب الارشاد مشہور تھے اہل اللہ میں، اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص خلفاء میں سے تھے. اللہ تعالیٰ کی میں نے قسمت ایسی بنائی کہ ان کی خوب زیارت، ان کے ساتھ بیٹھنا، سب کچھ میرے ولیمے میں تشریف لائے. عجیب بات، حالانکہ ہم کہاں رہتے تھے، وہ کہاں تشریف لے آئے تھے. تو رمضان شریف کا آغاز ہونے والا ہے. حضرت فرماتے ہیں کاش ہم کو اپنے ایمان کی عظمت و قدر و منزلت ہوتی، اور اس ماہ مبارک کی جو آ رہا ہے سعادتوں سے بہراور ہونے کی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ ہمارے ضعف ایمان اور ناکارہ اعمال کو اثر نو قوی اور کامل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے چند گنتے کے دن عطا فرمائے، ایام معدودات. اسے ان کو غنیمت سمجھ کر ہمیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان ایام کی قدر کرنی چاہیے. فرماتے ہیں اس کی قدر کرو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ظاہری اور باطنی اعضا کو خوب توبہ استغفار سے پاک کرو. فرماتے ہیں اس کی قدر کرو، رمضان کی کیا کرو، قدر کرو. ہم لوگ تو کسی چیز کی قدر نہیں کرتے، نہ شکر کرتے. رمضان مبارک کا تو جتنا شکر کرو کم ہے، اور شکر کیا، شکر کم کیسے ہوگا، قدر کرو، قدر کرو. ہمارے حضرات نے سبھی، جب بیاں بیوی کا جب معاملہ آتا تو شوہر کو اکثر یہی نصیحت کرتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ میاں بیوی کی قدر کرو، بیوی کی قدر کرو. تو سب سے پہلے تو یہ عادت ڈالو کہ جہاں کوئی بھی نعمت تمہیں نظر آئے تو کیا کرو، یہ سوچو
کہ میں اس قابل نہیں تھا، اللہ میاں کی یہ عطا ہے. بیوی کو دیکھو تو یوں سوچو، بیوی بھی شوہر کو دیکھے تو یوں سوچے، بھائی یہ سب اعمال ہیں جو کہ فرض و واجب ہیں، شکر فرض نہیں ہے کیا؟ تو شکر اس کے بغیر تو نہیں ہوگا جو میں عرض کرتا ہوں. تم اپنی دانش سے سمجھو ہم شکر کرتے ہیں، شکر کیسے کرتے ہیں؟ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ رمضان المبارک سے، اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے ظاہری اور باطنی اعضا کو خوب توبہ و استغفار سے پاک صاف کر لو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس لیے یہ رمضان المبارک کا احسان و انعام فرمایا ہے کہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب، اپنی امت کے کامیاب ہو جانے سے خوش ہو جائیں، متقی بن گئی میری امت، اس لیے رمضان ہے. اس لیے ہمارے ذمے بھی شرافت نفس کا تقاضا یہی ہے، شرافت نفس، کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا نامدار نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے حتی الامکان کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھیں. اس لیے ہم اس وقت عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک کے تمام لمحات شب و روز اسی احتیاط اور اہتمام میں گزاریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہے. اس لیے ابھی کچھ دن باقی ہیں، کیا کرنا ہے ان دنوں میں؟ شعبان اسی لیے ہے، 15 شعبان اسی لیے ہے، اس شب میں توبہ کر لو، تمام گناہوں سے توبہ کر لو، ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں. احتیاط اس بات کی کریں کہ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہم بچیں گے، یہ عزم کر لیں دل میں، دل سے گناہ کا ارادہ نکال دو، نکال دو. اس میں مت پڑو جو آج کل کے احکام، بشتی زیور کو دیکھو اٹھا کر، پوچھو اچھے علماء سے، شاہ الحق صاحب کا دھردوئی والے حضرت رحم اللہ، ان کا فتویٰ چھپا ہوا ہے کہ یہ خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد وغیرہ، اور دیور اور بہنوئی اور نندوئی وغیرہ، جتنے نامحرم رشتے دار ہیں، ان سے پردہ فرض ہے. اور پردہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ چہرے کا. اس دھوکے میں مت پڑو کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. ارے جو چیز فرض ہے اس کو کمرے وہ ہے نہیں. کیا جلابی بہن نہیں آیا قرآن میں؟ چہرہ چھپانے کا حکم نہیں آیا ہے؟ وہ اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو چہرہ کھول کے گم رہے، اجازت دی ہوئی ہے. اور ہے جناب ماشاءاللہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. ارے آج کل یہ ہوا ہے، یعنی دینداری میں پردہ داخل نہیں ہے. سبحان اللہ، توبہ کرو، یہ شب برات آ رہی، اسی میں توبہ کرو، آدمی بنو، کفار کے طریقے مت اختیار کرو. کفار کی عورتیں چہرہ کھول کے گھومتی ہیں، مسلمانوں کی نہیں. 1500 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ کہ جب حجاب کی آیت جب نازل ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کر کبھی بھی مسلمانوں کی تاریخ میں عورتوں نے چہرہ کھولا؟ حتیٰ کہ طواف کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب مرد گزرتے، وہ کم تھا مجمع، بہت تھوڑا سا، عورتیں ایک طرف تھیں، تو ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ جب مرد قریب آتے تو ہم ایک چیز سے اپنے چہرے کو چھپا لیتے احرام کی حالت میں، ایسے تاکہ آڑ کر لیتے تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں. چہرے کا پردہ اتنا ضروری ہے. تو بھائی میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. توبہ کرنی پڑے گی، اللہ والا بنو. اس کا بننے کا طریقہ یہ کہ تمام گناہوں کو چھوڑو. نہیں چھوڑتے ہیں بتانے والے، پوچھو کسی اللہ والے کو پکڑو جس سے تمہیں مناسبت ہو، مناسبت ہو جائے گی. اگر تم واقعی چاہو گے کہ گناہ چھوڑنا ہے تو مناسبت بھی ہو جائے گی، لیکن تم کچھ اور چاہتے ہو. تم چاہتے ہو میں شیخ کے پاس جایا کروں، وہ چائے وائے سے خاطر پھر تو مناسبت کبھی بھی نہیں ہوگی. فرمایا احتیاط اس بات کی کرو اس مہینے میں کہ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہمیں بچنا ہے اور نیک کام زیادہ کرنا ہے اور جتنا ہو سکے عبادات و طاعات میں مشغول رہنا ہے. بھائی بس گناہ سے بچ جاؤ، یہی بہت بڑی عبادت ہے. گناہ سے تم بچتے ہو اور سوئے ہوئے ہو، تمہارا ثواب لکھا جاتا ہے، عبادت ہے تمہارا سونا. کیا تم کو فکر کا ہے کی ہے؟ زیادہ اب آج کل اعمال کا وقت بھی نہیں ہے، نہ آج کل کے حالات ہیں ایسے. بس لیکن گناہ نہ ہو، یہ تو ہر صورت میں. حق تعالیٰ نے فرمایا یہ مہینہ میرا ہے رمضان، اور اس کا صلہ میں خود دوں گا. یعنی اس کے صلے کی، اس کے بدلے کی کوئی حد و حساب نہیں ہے. اس لیے تہیا کر لیجئے، حضرت کے الفاظ ہیں، تہیا کر لیجئے کہ اب ایک پاکیزہ اور محتاج زندگی گزاریں گے، آنکھوں کا غلط انداز نہ ہونے پر. دیکھا آنکھ کا پڑنا زنا ہے، اور جو عورت گھوم رہی ہے جہاں مرد بھی ہیں تو کیا اس کو مرد نظر نہیں آئیں گے؟ جب تک کہ اتنی ٹریننگ پکی نہ ہو کہ نکاح نیچی رکھے. عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا ہی جائز نہیں بلا ضرورت، ضرورت شدیدہ میں جائز ہے. میں نے اس لیے کہا کہ عورتوں کو کوئی ضرورت نہیں عمرہ کریں اور طواف کریں، کیا ضرورت ہے ان کو؟ گھر میں بیٹھے، ان کے لیے حکم ہے گھر میں بیٹھنے کا، وہی ان کے لیے مناسب ہے. باہر جائیں گے دوسرے مردوں کو دیکھیں گے، اور دوسرے مرد بھی کچھ نہ کچھ پردے، جب چہرے کا پردہ ہی نہیں تو پتہ نہیں کتنے مرد دیکھیں گے. فرمایا کہ دیکھو آنکھوں کا غلط انداز نہ ہونے پائے، سماعت میں فضول باتیں نہ آنے پائیں، بیکار باتوں میں مشغول نہ ہو. بس اب چھوڑو اس کو الیکشن ولیکشن اور چکر اور کون وزیر بنتا ہے کون سفیر بنتا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قطب اور ابدال اور غوث، ہر طرح کے اللہ کے بندے اپنی اپنی جگہ کے اوپر دنیاوی چیزوں کو سنبھال رہے ہیں. تم کہاں سے اتنے بڑھ بڑھ کے بولتے چلے جا رہے ہو؟ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ کیوں ان امور میں دخل دیتے ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک محکمہ بنایا ہوا ہے اور کارخانہ چلایا ہوا ہے؟ تم اس میں کیوں دخل دے رہے ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو. اور تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اس کے لیے توبہ کرو تمام گناہوں سے. پھر لکھتے ہیں اخبار بینی سے زیادہ شغف نہ ہونے پائے رمضان میں، اس کے علاوہ تمام غیر ضروری تعلقات بھی کم کر دو، اور ایسی تقریبات میں شریک نہ ہو، ایسی تقریبات میں شریک نہ ہوں جہاں شریعت کے خلاف ہو رہا ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاک صاف رہیں گے. اور یاد رکھو کہ ناپاکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا نہیں ہو سکتا. تم بھول جاؤ اس کو کہ تم گناہ کرو گے، اپنی عورتوں کو بے پردہ کرو گے، ان کا چہرہ کھلواؤ گے، اور تم کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جائے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اپنے گنہگار غفلت زدہ بندوں کو پہلی سے متنبہ کر دیا کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہو تم اپنے عمر بھر کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کرا لو. کب معاف کراؤ؟ یہی آ رہی ہے رات، کل آ رہی ہے نا، کل کا دن گزار کے یہاں سعودی عرب میں، اب معاف کرا لو، رمضان آ رہا ہے. یہ 15 شعبان اسی لیے ہے. آخر کیا وجہ ہے 15 شعبان؟ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو تم اپنی عمر بھر کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کرا لو، تاکہ تم کو اپنے مربی حقیقی سے یعنی اللہ تعالیٰ سے صحیح و قوی تعلق پیدا ہو جائے. اگر تم نے ہماری مغفرت واسعہ اور رحمت کاملہ کی قدر نہ کی تو پھر تمہاری تباہی اور بربادی میں کوئی کسر باقی نہ رہے گی. لیکن فرضت فرما رہے ہیں، اب اس اعلان رحمت پر کون ایسا بد نصیب بندہ ہے جو اس کے بعد محروم رہنا چاہے گا؟ اس لیے ہم سب لوگ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پا رہے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، شعبان آ گیا اب رمضان تک پہنچا دیجئے. دعا کرتے ہیں، اتنی بڑی چیز ہے یہ. اب تمام جذبات ابدیت کے ساتھ، تب تمام جذبات ابدیت کے ساتھ اور قوی ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور اس ماہ مبارک کے تمام برکات و انوار و تجلیات الہیہ سے اپنے کو مالا مال کر لو جی بھر کر. 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن اپنے تمام گناہ عمر بھر کے جتنے یاد اور تصور میں آ سکیں، اور جہاں جہاں نفس و شیطان سے مغلوب رہا ہے آدمی، چاہے وہ دل کا گناہ ہو، سوچ کا گناہ ہو، آنکھ کا ہو، زبان کا ہو، کان کا ہو، سب کے بارے میں قلب ندامت قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش کرو کہ یا اللہ میں نے یہ کر دیا، بڑی نادانی سے کیا، لڑکپن میں کیا، نوجوانی میں کیا، یا اللہ یہ اب میں شرمندہ ہوں، اب نادم ہوں، یا اللہ اب توبہ کرتا ہوں، اب ہرگز آپ کی نافرمانی نہیں، جان جائے جانے دو. وہ جان جائے گئی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے تو کیا ہو گئے؟ شہید، شہیدی ہو، شہادت ہے. اور کیا چاہیے تم کو؟ سب بارگاہ الہی میں اپنے گناہ پیش کر دو، 2-3 دن بس، اور کہو کہ اب وعدہ کرتے ہیں، اب وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. یا اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، یا اللہ ہم سے غفلت و نادانی کی وجہ سے، نفس و شیطان کی شرارت سے، یہ غفلت و نادانی یہ وہی ہے، بجہالت حماقت سے گناہ ہوا. عمدن اور سہون، جان بوجھ کر یا بھول کر جو بھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ صادر ہو چکے ہیں وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے انتہائی تباہ کن ہیں، اور جن کی شامت اعمال کا خمیازہ ہم ہر روز بھگت رہے ہیں. اپنی مغفرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے. ہم نے انتہائی ندامت قلب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں منت و سماجت کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ دعا کرو: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر. عجیب اکثیر دعا ہے، معنی سمجھ لو اچھی طرح سے. اسی لیے کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، بھائی خدا کے لیے کچھ نہ کچھ عربی ضرور سیکھو تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے تو یوں ہی سمجھ میں آ جائیں. اتنی عربی تو سیکھ لو، اتنی عربی بھی نہیں سیکھو گے ساری الٹ پلٹ. جتنا تم نے الیکشن میں وقت ضائع کیا ہے بحث اور خبریں سن سن کے پڑھ پڑھ کے، اتنی دیر میں تو کہاں سے عربی کے پتہ نہیں کتنے درس تمہارے ہو جاتے. لیکن کس چیز کی اہمیت ہمارے دلوں میں گھس گئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس میں ترائی ہے، ایک تو کریلا پھر نیم چڑھا، ایک تو بالکل ناجائز باتوں میں لگے ہوئے ہیں، سوچ میں جو بالکل منع ہے. ذکر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کا حکم، اس کی کیسے اجازت ہوگی کچھ اور سوچو؟ اور پھر اس کو سمجھتے ہیں ہم کوئی ثواب کا کام کر رہے ہیں. یہ یعنی ایک تو دوسرے لوگ بددین بھی کر رہے ہیں یہی کام کہ سیاست کے اوپر بحث مباحثہ، اور ایک دیندار بھی کرتا ہے اور دیندار سمجھتا ہے کہ میں ایک دین کا کام کر رہا ہوں. سبحان اللہ، کتنی حماقت کی بات ہے، کتنا بڑا نقصان اپنا کر رہے ہو. اہل اللہ ایک لمحے کو غافل نہیں ہونا چاہتے. یک چشم زدن غافل را غافل ازاں شاہ نباشی. ایک آنکھ جتنی دیر میں جھپکتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہونا. شاید کہ نگاہ کند و آگاہ نباشی، شاید اللہ تعالیٰ تیری اوپر توجہ فرماتا محبت سے رحمت سے اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے. کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے تو اپنی جان پہ ظلم کر لیا، آپ معاف نہیں کریں گے، ہم پہ رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم تو خاسرین میں سے ہوں گے، یعنی دوزخ والوں میں سے. خاسرین جہاں جہاں آیا ہے قرآن میں دوزخ کے لیے. یا اللہ آپ معاف کرو، خوب مانگو معافی اللہ میں سے. انشاء اللہ تعالی حسب وعدہ الہی یہ دعا ضرور قبول ہوگی. اللہ تعالی سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التائب من الذنب، جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا، ایسا ہو جاتا ہے. حدیث شریف کے نہیں ہے، پھر آپ تائب ہو جائیں، لیکن یا اللہ آئندہ میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی چاہے کچھ ہو، اور پھر اللہ تعالی کی راہ میں اپنے آپ کو صرف کر دو. میں نہیں کہتا کہ تم کو جان دینے کو کوئی نہیں کہے گا اس وقت، جان دینے والی کوئی چیز شرطیں موجود ہی نہیں ہے، سمجھ میں. نہ امیر المومنین ہے، نہ مملکت ہے، نہ مرکز ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، یہ تو یہ کوئی نہیں کہے گا. لیکن اپنے نفس کو تو سنبھالو، اپنی آنکھوں کو تو سنبھالو، اپنے کان اور زبان کو تو سنبھالو. اب ایک بار یہ کر لو، اب خبردار اپنی گزشتہ غفلتوں اور کوتاہیوں کو نہ سوچو، اس کو اہمیت اب نہ دو، معاف ہو گیا. اب کیوں اس کی تکرار لے کے بیٹھے ہوئے، ہائے میں نے ایسا کیوں کیا، ہائے میں نے ایسا کیوں کیا. ارے تم اب اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگو. اللہ تعالیٰ کے یاد میں لگنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم پہ نظر. اب کیا حکم، اب کیا حکم، اب کیا حکم نہیں معلوم، معلوم کرو اور عمل کرو، بس یہی ہے ذکر اللہ اصل، اسی کو ذکر اللہ کہتے ہیں. اور زبان کو، زبان کو بھی تر رکھو، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہو. اب خبردار اپنی گزشتہ غفلتوں اور کوتاہیوں کو اہمیت نہ دینا، زیادہ تکرار نہ کرنا، مایوس اور نا امید نہ ہونا. جب ان کا وعدہ ہے سب انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، لیکن ہاں چند گناہ ایسے ہیں جن کی معافی مشکل ہے، اس پہ توجہ دینا. مسلمان مشرک تو ہوتا نہیں، لیکن کبھی کبھی یہ ممکن ہے کہ پریشان ہو کر وہ عالم اسباب کی کسی قوت کو اس نے مؤثر سمجھ لیا. شرک ہے، کسی چیز میں اثر نہیں ہے. آپ چچلا رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، اس نے ایسے کیا، یوں کیا، اس کی وجہ سے ایسا نقصان ہو گیا، شرک کے قریب پہنچ گیا. کیونکہ وہ تو اللہ میں کرنے والے ہیں، کسی چیز میں مؤثر کوئی چیز نہیں ہے. یاد رکھو مؤثر صرف اللہ کی ذات ہے. حضرت یہ جو خواب دیکھتے ہیں بعض لوگ، خواب کے بارے میں حضرت حکیم الامت نے عجیب بات فرمائی، مجھ کو یاد ہو گئی. فرمایا حضرت نے کہ خواب مؤثر نہیں ہوتا بلکہ خود اثر ہوتا ہے. سمجھ لو, خواب مؤثر نہیں ہوتا کہ خواب یہ دیکھا تو اب ایسا ہوگا, بالکل لغ بات ہے. ہاں خواب خود اثر ہوتا, تم نے گناہ کیے اس وجہ سے ایسا خواب نظر آیا تم کو, یا تم نے کوئی اور حرکت کی تھی اس وجہ سے خواب نظر آیا, یہ خواب نظر آیا, یہ ہوتا ہے. کیسی دیکھی حکمت کی بات فرمائی. عالم اسباب کی کسی قوت کو تم نے مؤثر تو نہیں سمجھ لیا, دنیاوی وسائل اور ذرائع کے سامنے اس طرح سے جھک گئے ہوں جس طرح ایک مومن کو جھکنا نہ چاہیے, تو یا اللہ ہماری اس طرح کی لغزشوں کو بھی معاف کر دیجیے. اسی طرح ایک ناقابل معافی گناہ کبیرہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کینہ ہو, رنجش ہو. کینہ رکھنے والے کے متعلق حدیث ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جو شب قدر کی تجلیات, مغفرت اور قبولیت دعا سے محروم رہے گا. بھائی بہت ہی ڈرنے والی بات ہے, شب قدر میں بھی جو محروم رہ گیا اس کے بارے میں وہ محروم حقیقتاً محروم رہ گیا. عالم تعلقات میں, سنیے غور سے, عالم تعلقات میں اپنے اہل و عیال, عزیز و اقارب, دوست احباب سب پر ایک نظر ڈالو اور دیکھو کہ ان میں سے کسی کی طرف سے تمہارے دل میں کسی قسم کا کھوٹ, کینہ اور غصہ تو نہیں ہے. غصہ کرتے ہو کسی کے اوپر, تم ہو کون, نواب کے چچا ہو کیا ہو تم جو دوسرے پہ غصہ کر رہے ہو؟ ارے تم خود اپنی خیر مناؤ, اپنے کو کیڑا بھی مت سمجھو. دیکھو ان میں سے کسی کی طرف دل میں کسی قسم کا کھوٹ اور کینہ اور غصہ تو نہیں, کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوتی, کسی کو ہماری ذات سے تکلیف تو نہیں پہنچتی. اکثر شوہر بیویوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اس قدر خبریں ملتی رہتی ہیں. دیکھیے حضرت فرما رہے ہیں نا, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, کہ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب اور دوست احباب سب پر ایک نظر ڈالو اور دیکھو کہ ان میں سے کسی کی طرف تمہارے دل میں کسی قسم کا کھوٹ, کینہ اور غصہ تو نہیں, کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوتی, کسی کو ہماری ذات سے تکلیف تو نہیں پہنچی. جو آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا وہ تعلق میں اللہ نہیں حاصل کر سکتا. ہماری ذات ہی ایسی ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا تو میں وہاں ٹھہرا تھا ان کے پاس, تو کہنے کہ جمعہ کا دن تھا تو دیکھا کہ وہ زاربن نکال رہے ہیں اور پاجامے میں کر رہے ہیں اور سب کپڑے نکال رہے ہیں. یہ سب آپ کرتے ہیں؟ کہاں, میں خود کرتا ہوں, بیوی کو نہیں کہتے. دیکھیے تک تکلیف کی, اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے. ہم ہیں فرعون, متکبر فرعون بنے ہوئے. فرماتے دیکھیے حضرت نے فرمایا, اللہ پاک اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک ان کی مخلوق ہم سے راضی نہیں ہو جاتی. کسی مخلوق کو ناراض کر کے تم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے؟ دیکھو اگر تم اس معاملے میں حق بجانب ہو اور دوسرا شخص باطل پر ہے تو پھر جب تم اللہ پاک سے مغفرت چاہتے ہو تو اس کو معاف کر دو. اتنی جاتی کی ہے, کرتے ہیں لوگ, معاف کر دو, چھٹی کرو, ویسے بھی تو کچھ نہیں کر سکتے اس کا. جب کچھ کر بھی نہیں سکتے تو معاف کر کے چھٹی کرو. اگر تمہاری زیادتی ہو تو اس سے جا کر معافی مانگ لو, یہ شب برات سے پہلی کر لو یہ کام, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. اور اگر بالمشافہ ہمت نہ ہو تو ایک تحریر لکھ کر اس کے پاس بھیج دو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دلوں کو صاف رکھنا چاہیے, اس لیے ہم اور آپ بھی آپس میں دل صاف کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں. دیکھو ریکارڈنگ بن جائے گی, بھیجی جائے گی, اس کو میں نے اس کو لکھ لینا, کیونکہ وہ آدمی کو تم لکھو گے. لیکن دیکھو وہ حرکت مت کرنا جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ وہ ایک پٹا پٹایا مضمون تمام کانٹیکٹس کو بھیج دیتے ہیں, اسے کوئی معافی نہیں ہوتی. سمجھ میں آیا؟ ندامت کے ساتھ اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے جس کی واقعی غلطی ہوئی ہے بس اس کو بھیجو. یہ کیا اٹھا کے سب کو بھیج, کیا بیوقوفی کی بات ہے, حماقت کی بات ہے. کیا اللہ میں اس سے خوش ہو جائیں گے؟ ایک کلک کیا اور وہ چلا گیا, ہزار کو چلا گیا, سو کو چلا گیا, اس سے تمہیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. ایک سے بھی معافی نہیں مانگی. اس میں لکھو, دیکھو رمضان کا مہینہ ہے, اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دلوں کو صاف رکھنا چاہیے, اس لیے ہم اور آپ بھی آپس میں دل صاف کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اس کے بعد ان سے بدخواہی نہ کرو, نہ دل میں انتقام لینے کا خیال کرو, اپنی بیوی بچوں پر بھی نظر ڈالو. کہ دیکھیے حضرت تھے نا قطب الارشاد, اپنے بیوی بچوں پر بھی نظر ڈالو. ان کو تو چھوٹا سمجھ کے آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا. ان کو جو چاہیں کریں, آپ کی مرضی ہے, ظاہر ہے ان کا تو کوئی سنوائی ہے نہیں نا, نہ وہ کہیں فریاد کر سکتے ہیں. اور چونکہ شوہر کی ہر بات چھپانا بھی ان کے ذمے ہے, اور وہ چاہتی بھی ہیں عورتیں, اس لیے بیچاری بے بس پڑی ہوئی ہیں. حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں پر بھی نظر ڈالو کہ ان میں سے کوئی تم سے ناراض تو نہیں, یعنی ان کے ساتھ کوئی بیجا تشدد یا زیادتی تو نہیں کی ہے. اگر ایسا ہے تو ان سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, بلکہ خوش اسلوبی سے ایسا برتاؤ ان سے کرو کہ جس سے وہ خوش ہو جائے. اپنے چھوٹوں سے معافی مت مانگو, کیونکہ بعض ایسے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو معافی مانگا جائے تو وہ بگڑ جاتے ہیں, اور عورتیں کم عقل بھی ہوتی ہیں. اس لیے بعض کے لیے سب کو منع کر دیا کہ ایسا کرو ہی نہیں, اپنے چھوٹوں سے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں, ان کو خوش کر دو, یہ اس کے برابر ہے. اسی طرح سے بھائی بہن اور عزیز و اقارب غرض کسی سے بھی کسی قسم کی بھی رنجش ہے تو تم ان کو معاف کر دو, اس لیے کہ تم تو اللہ میں ایسے تم بھی تو معافی مانگ چاہتے ہو, تو کسی نے تمہارا قصور کیا تم معاف کرو. اور لغو اور فضول باتوں سے پرہیز کرو رمضان میں, ہمیشہ رمضان میں صرف نہیں, رمضان میں تو ٹریننگ ہو رہی ہے, لیکن ابھی سے تہیا کر لو کہ لغو اور فضول, یہ سب اخبار اور الیکشن یہ سب چیزیں لغو اور فضول ہیں. آپ جب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو آپ کیوں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, کر سکتے ہیں آپ, پھر کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایسی خبروں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بیوقوفی کی بات نہیں ہے, حماقت کی بات ہے نا, وہی ہے بجہالت, حماقت سے کر لیتے ہیں گناہ. دیکھو لغو باتیں کرنے سے عبادت کا نور جاتا رہتا ہے. لغو باتیں کیا ہیں؟ جیسے فضول قصے, کسی کا بے فائدہ ذکر, سیاسی امور پر بحث, دیکھیے حضرت نے لکھ دیا سیاسی امور پر بحث, خاندان کی باتیں اگر شروع ہو جائیں تو اس میں غیبت ہونے کا امکان ضرور ہوتا ہے. پھر اخبار بینی یا کوئی اور بیکار مشغلہ نہ کرو, ان سب سے بچتے رہو. رمضان کے صرف 30 ہی دن تو ہیں, ایام معدودات, ان کو کیوں ضائع کرتے ہو ان چیزوں میں؟ اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو کلام پاک پڑھو, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو, اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرو, اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھو, ان کی باتیں سنو, ہو سکے مسجد میں بیٹھ جاؤ, اعتکاف کرو جتنا ہو سکے. وہ 10 دن کے اعتکاف کے علاوہ بھی تم 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا اعتکاف کر سکتے ہو مساجد میں, اور اپنا جائزہ لو کہ دین کے جو شعبے ہیں وہ بھی نظر میں ہیں. دین کے 5 شعبے ہیں, عقائد کو دیکھو اپنے ہمارے صحیح ہیں, عبادات کو دیکھو, معاملات کو دیکھو, معاشرت کو دیکھو, اور اخلاق کو دیکھو. ان 5 شعبوں میں متعلق جو اس کے احکام الہیہ ہیں, اسی کا نام دین ہے جس پر ہم کو عمل کرنا ہے. کیونکہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل دین دے کر بھیجا اور اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, دیکھو تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا, اب کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی 5 شعبے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے آ رہے ہیں. ان 5 شعبوں میں دیکھنا ہے کہ حلال حرام, انہی 5 شعبوں میں. جتنی نعمتیں بنی نوع انسان کے لیے ضروری تھیں اللہ تعالیٰ نے سب دین اسلام کے اندر رکھ دی ہیں. تو اسلام ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں. اب رمضان المبارک کی برکات حاصل کرنے کا طریقہ سنیے, اور میں یہاں رمضان کے فضائل نہیں بیان کروں گا, وہ تو دوسری کتابوں سے بھی مل جائیں گی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات و احسانات اور رحمتیں کس قدر ہم پہ نازل فرمائیں, اور ایک عظیم احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر قرآن کریم کی صورت میں ہے جو اس ماہ رمضان میں نازل ہوا. قرآن کریم ایک معجزہ ہے جو ابدی اور سرمدی ہے, جس کی مثال کبھی نہ تھی اور نہ کبھی ہوگی, ایسی چیز ہے, اس کی قدر کرو. اور اسی رمضان میں ایک اور چیز شب قدر ہے. احادیث میں ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم الشان احسانات کا ظہور ہوتا ہے کہ عالم امکان میں کبھی نہیں ہوا. شب قدر کے متعلق یہ بھی ہے, اور یہی بات شب برات کے بارے میں بھی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کے تمام گناہ معاف فرماتے. فرما برداروں کے جو فرما بردار ہیں وہ جب اپنے جائزہ لیتے ہیں اپنے اعمال کا, تو وہ ان کو گناہ نظر آتے ہیں, کہیں توجہ کی کمی, کہیں اپنی غرض, کہیں کچھ نیت کی خرابی. بھائی تو صاف ہے, کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارا کوئی اعمال ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا جوش ہوتا ہے کہ رمضان میں اپنے فرما بردار بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن بعض گناہ ایسے سخت ہیں کہ ان کی نحوست سے ان مبارک راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور مغفرت عامہ سے محرومی رہتی ہے. احادیث میں شب قدر کے متعلق جہاں یہ خوشخبری ہے کہ گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ چار شخصوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور رشتے ناطے توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ جو کینہ رکھنے والا ہو. کینہ رکھنے والا بھائی کس لیے؟ سب سے محبت کے ساتھ سب کا بھلا کرو. یہ محرومی بہت بڑی محرومی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ سارے ہی خیر سے محروم رہ گیا. اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتا محروم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے گناہ نہ معاف کرا لے. گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ سے. توبہ سے اور ساتھ ساتھ اصلاح سے. اصلاح فوراً نہیں ہو سکتی، ارادہ رکھے کہ میں اصلاح کراؤں گا اور شروع کر دے رمضان میں ہی. ایک کم سے کم کوئی ایک خرابی کو تو پکڑ لو اپنی جو گناہ ہے، صرف گناہ کے پیچھے پڑنا ہے. اب غور فرمائیے کہ شب قدر جیسی رات جس کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے، یہ آنے والی، تو اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ گیا تو اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا؟ اب سنیے، خدا نہ کرے، حضرت فرما رہے ہیں خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی مومن ہو جس کے دل میں رمضان المبارک میں شب قدر میں کسی اپنے عزیز و اقارب، کسی دوست احباب یا کسی مسلمان سے کینہ و بغض ہو. یہ بڑے خوف کی بات ہے. آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اگر عزیزوں سے، دوستوں سے، کسی سے بھی تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور دل میں ان سے ناراضگی کے باعث بغض اور کینہ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت چاہتے ہو تو یہ مجاہدہ تمہیں کرنا پڑے گا اور یہ جبر کرنا ہوگا کہ جن لوگوں سے تعلقات میں غصہ اور بغض ہے ان سے معافی مانگ لیا جائے یا ان کو معاف کر دیا جائے. اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور کسی کے والدین زندہ ہیں اور وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں تو چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو والدین کو راضی اور خوش کرے، ورنہ اس کا وبال دنیا اور آخرت میں ضرور ہوگا. اور آپس کے تعلقات کی صفائی کے لیے ایک ترکیب بزرگوں نے بتلائی ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سنیے، اعلیٰ اور اولا تو یہی ہے کہ بالمشافہ معافی اور تلافی کر لی جائے. اگر بالمشافہ معافی کی تم کو ہمت نہیں تو دل کو سمجھاؤ کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، مجھے بھی اس کی معافی، مغفرت اور رحمت کی ضرورت ہے. میں اپنے بھائی کو معاف کر دوں یا اس سے معافی مانگ لوں تو امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں گے. اگر یہ روبرو زبانی نہیں کہہ سکتے تو تحریراً یوں لکھ دو کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بخششیں عام ہیں لیکن چند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت میں قید لگا دی ہے. بھائی، ہمارے اور تمہارے تعلقات میں جو ناگواریاں ہیں جن کا ہم کو بھی قلق ہے اور تم کو بھی ہوگا، یہ مہینہ ایسا ہے کہ خدا کے لیے تم ہمیں معاف کر دو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اور آپ کے دل میں میری طرف سے ناگواری ہو تو للہ مجھے معاف فرما دیجیے. یہ لکھ دو، سن لو اور اس کو لکھ لو، اور لکھ لکھ کے ان کو بھیجو جن سے واقعی معاملہ ہوا ہے، جن سے معافی. ہر ایک کو نہیں بھیجو. پھر فرماتے ہیں حضرت، بھائی یہ تو تم کر سکتے ہو، یہ مجاہدہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا اور معاملہ صاف کرنا ہوگا، ورنہ شب قدر تمہاری رہ جائے گی، محروم کے محروم رہ جاؤ گے اور رمضان مبارک کے فضائل ہی رہ جائیں گے اور تمام برکات سے تمہیں محرومی ہو جائے گی. اس لیے کچھ بھی ہو دل کو صاف کرو اور معاملے کو حل کرو. اگر تم نے اپنی طرف سے یہ کام کر لیا اور اس شخص نے تمہیں معاف نہیں کیا، وہ اکڑ گیا، نہیں میں تو نہیں معاف کرتا، تو انشاءاللہ تم بری الذمہ ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے. اب فریق ثانی، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو. لیکن اگر کوئی تم سے معافی مانگتا ہے اور تم معاف نہ کرو تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا اور تم سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں معاف کیا. ارے بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں، یعنی بیوی معافی مانگ رہی ہے کسی بات میں، شوہر صاحب ناراض ہو گئے، بات نہیں کر رہے ہیں، اس طرح ہی کوئی حرکت کرتے ہیں یا چیخ پکار کرتے ہیں، اب بیوی معافی مانگ رہی ہے اور اکڑ رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو، جب کوئی معافی مانگے فوراً معاف کرو، گلے سے لگاؤ، کہو کہ نہیں نہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معاشرہ کو تو ایسی تو کوئی بات تم نے نہیں کی، معافی کی کیا ضرورت ہے، ہنسو بولو ختم کرو. جب معافی اس نے مانگ لی، اب وہ اکڑ رہے ہیں، وہ معافی مانگ رہی ہے، رو رہی ہے، اور بیچاری بعض ایسی نیک ہیں کہ وہ بیٹھی ہوئی رات بھر رو رہی ہیں، اور شوہر کو اثر نہیں ہو رہا ہے. کتنا ظالم آدمی ہے. تم نے اگر معاف نہیں کیا, کسی نے معافی مانگی تو تم سے مواخذہ ہوگا. اب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں, میں عرض کر چکا ہوں, اس وقت ہمارے عوام کی حالت یہ ہے کہ دین کو ایک رسمی چیز رکھا ہے. یعنی ہم لوگوں نے تقریباً وہی چیز اختیار کر لی جو عیسائیوں وغیرہ نے کی, کہ کچھ ریچولس ہوتے ہیں ان کے یہاں جو اتوار کے اتوار چرچ میں جا کے کرتے ہیں. یہ بولو یا آواز نکالو, یوں کرو یوں کرو اور چھٹی. اس کے علاوہ دین اور کہیں نہیں ہے. کچھ ریچولس ہیں, ہم نے بھی یہی کر لیا ہے کہ کچھ عبادات کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس یہی دین ہے. تو رمضان میں اعتکاف بھی کریں گے, روزے بھی رکھیں گے, نفلیں بھی پڑھیں گے, لیکن اصل کام کہ جو گناہ ہے اس کو نہیں چھوڑتے. تو بتائیے تو کیا ہوا ہمارا اور اس میں عیسائیوں میں کیا فرق ہوا؟ وہی ہوا نا. اس کی شکایت حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارا جو ہے نا محور ہی بگڑ گیا ہے. جہاں جائیں گے آپ آواز سنیں گے تو گناہوں کی طرف کچھ ہے. بھائی بے پردگی بہت بڑا گناہ ہے, لوگوں کو بتانا چاہیے, روکنا چاہیے اس سے. جو اصل چیزیں کرنے کی ہیں, ہمارے حضرت کہتے تھے کہ جو نماز اور روزہ ہے اور رمضان ہے یہ تو آپ کو انرجی دینے کے لیے ہے, یہ مقصود تھوڑا ہی ہے. مقصود تو یہ ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں. صاف فرمایا لعلکم تتقون, اصل مقصد تو یہ ہے. تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تمام گناہ چھوڑو. تو یہ ہم نے بھی اگر یوں, ہاں عمرے کو چلے جائیں گے, عمرے کو ضرور جائیں گے, لیکن باقی ساری چیزوں میں گناہ ہو رہے ہیں اسے کوئی پرواہ ان کو نہیں. گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. اتنی سی بھی حس نہیں ہے کہ مرد گھر کا عورت کو جو دیکھ رہا ہے تو وہ آنکھوں کا زنا ہے, اور عورت جو نامحرم مرد کو دیکھ رہی ٹی وی پہ وہ آنکھوں کا زنا ہے. اتنی بھی حس نہیں ہے, لیکن عمرے کرنے کو بار بار چلے جا رہے ہیں. تو وہی عیسائیوں والا دین گھس گیا کہ بس ریچولس کچھ کر لیے, کچھ عبادت کر لی, بس چھٹی. حالانکہ یہ اسلام ہے ہی نہیں. یہ تو انرجی کے لیے ہے, یہ تو روحانی غذائیں ہیں تاکہ تم اللہ کے احکام پہ پھر عمل کر سکو, اس لیے ہے. یہ تھوڑی یہی مقصود, یہ مقصود تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے وہ کل کی رات جتنا ہو سکے کمی نہ کیجئے. یہ بھی نہیں ہے کہ اب تو اگر ملازمت ہے, اگر ملازمت کا حرج نہ ہونے دیجیے, اچھی طرح سمجھ دیجیے. شب برات ہو یا شب قدر, اپنے فرائض و واجبات میں خلل ڈال کے عبادت نافلہ کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا, الٹا گناہ ہوگا. آپ کو صبح ملازمت کرنی ہے اور آپ رات بھر جاگتے رہے تو صبح کو کیا ملازمت کریں گے؟ آپ خیانت کریں گے. ظاہر ہے کہ ملازمت پہ کچھ کام نہیں کر سکیں گے جو سونے کے بعد ہوتا ہے, تو خیانت ہی ہے. اور آپ کو خیانت سمجھ میں نہیں آتی اپنی, غلط ہے نا. تو جتنے بھی اسی طرح سے بیوی بچوں کے حقوق ہیں, دوسروں کے حقوق ہیں, وہ حقوق ادا ان میں خلل نہ پڑنے پائے. روزہ رکھو. اگر روزہ رکھنا ہے, ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب تھے, یہ لوگ اللہ والے تھے, یہ یہاں تشریف لائے تو حرم شریف میں روزے کا 1,00,000 گنا ثواب ہے. تو کوئی روزے کے دن آئے شاید, تو حضرت نے فرمایا کہ میں روزہ رکھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, سحری تیار کریں. نہیں کچھ نہیں کرنا, جو کھانا ہے ابھی لا کے رکھ دو, میں اسی وقت تو ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں اس کی کوئی فکر نہیں. حضرت اس وقت تو اسکول جاتے ہیں بچے, وہ تو اٹھتے ہی نہیں ہیں, یہ اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے ہمارے لیے. نہیں وہ ایک انڈا یا دو انڈے تلوا کر اور ایک ڈبل روٹی وغیرہ منگوا لی اور مجھ کو اپنے پاس رکھ لیا رات کے وقت, اور صبح کو اٹھ کے وہی کھایا. ایک بھی آواز نہیں دی, ایک بھی تکلیف نہیں دی کسی کو. یوں کرتے تھے, روزے رکھتے تھے لیکن اس طرح سے رکھتے تھے. تو روزے تو رکھو لیکن روزے اس طرح سے نہ رکھو کہ بیوی کو تکلیف دے دو. تو بہرحال آدمیت سیکھنا ہے, آدمیت سیکھنا ہے, انسانیت سیکھنا ہے, وہ چیز ہے اصل. اور گناہوں سے بچنا ہے. غصہ بڑا گناہ ہے, غیبت بڑا گناہ ہے, بے پردگی بہت بڑا گناہ ہے, اور بہت اس کے اثرات خراب ہوتے ہیں. پورا پکا پردہ کرو اور اس دھوکے میں مت پڑو کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. یہ شیطانی دھوکا ہے, بالکل شیطانی دھوکا ہے. یہ تمہیں کفر پہ لے جائے گا سیدھے سیدھے, کیونکہ گناہ کو حلال سمجھنے سے, دیکھ لیجیے بشتی زیور میں اور ہر کتاب میں, گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. اور تو تم بھی عقل کے ناخن لو, مردوں کو بھی, کہ بھائی یہ جو ہے جو احکام ہے آج کل یہی ہے, ایک موسیقی, ایک تصاویر, اور ایک بے پردگی, اور غیبت, اور غصہ, اور فیشن. فیشن بھی بہت ہے، وہ بھی گناہ ہے. فیشن میں چیزیں کر بنانا، فیشن کی چیزیں رکھنا، فیشن کے کپڑے بنوانا، سب گناہ ہے. کس نے کا گناہ؟ اپنی راحت کے لیے بناؤ، اپنے آرام کے لیے بناؤ، ہاں اپنے آپ کو اچھی لگو اس کے لیے بناؤ، لیکن فیشن کے پیچھے نہ چلو. فیشن کے پیچھے چلنا بھی گناہ ہے. اور یہ تقاریب سب گناہ در گناہ ہے. عورتوں کو تو حکم ہے گھروں میں رہو. آپ کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے ایک جوش اور جذبے میں ایسی نکل کھڑی ہوئی کہ صحابہ نے بعد میں منع بھی کیا ماننی. اس بعد جو ہوا، بہت زیادہ بہت سے مسلمان ہلاک ہو گئے. واپس آئیں تو روتی تھیں، اتنا روتی تھیں، یہ اس میں مفتی رشید صاحب نے اپنی کتاب اصل الفتاوی میں لکھا ہوا ہے، ایسا روتی تھیں کہ اوڑھنی مبارک طے ہو جاتی تھی. اور کہا کہ میں اب اس جگہ پہ جو میرے لیے جگہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہاں دفن ہوں. کیوں؟ میں نے اللہ کے اس حکم کے خلاف کیا. وقر نفی بوئی ہوتی کن، کہ اے عورتوں اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو. دیکھا آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جگہ کو چھوڑ دیا، اپنی قبر نہیں بنوائی، اتنی شرمندہ ہوئی. اور آج کل عورتیں دھڑا دھڑ بازار اور رمضانوں میں بازار میں نکلیں گی، سب جائز ہے. دینداری کہاں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی دینداری؟ اب تو آن لائن کا زمانہ ہے، جو منگوانا ہم گھر میں منگوا لو، قصہ ختم. رمضان سے پہلے پہلے جو ضروری چیزیں ہیں، اور چھٹی کرو اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگو اور سارا زور اس پہ لگاؤ. دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ تو ظاہری اعضا سے ہوتے ہیں، جیسے زبان سے غیبت ہوتی ہے، اور آنکھ سے زنا ہوتا ہے، اور کچھ گناہ سوچ میں ہوتے ہیں. سوچنے کے گناہوں کو پہ زیادہ شدید وعید ہے. مثلا کسی شخص کے بارے میں سوچا، اس کی حقارت کی بات، کیا ہے یہ؟ کبر ہے. تو کبر کا کیا انجام ہے؟ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح کے جتنے گناہ ہیں، عجب کو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہلکات میں سے، تو جتنے گناہ ہیں ان کو معلوم کرو، اور جتنے احکام باطنا ہیں ان کو بھی معلوم کرو. شکر ہے کیا؟ آپ پوچھیں جا کے کہ شکر ہے کیا، بہت کم لوگ بتا پائیں گے. اور بے حیائی کی چیزیں ہیں. اب یہ انٹرنیٹ کے اوپر اس قدر تصاویر کا ہے کہ بھائی رمضان میں تو ایسا کرو کہ تصاویر کو بلاک کرو. ہم نے اپنے کمپیوٹر پہ بلاک کیا ہوا ہے، کیوں تصویر آئے؟ اس طرح سے جو لوگ ہیں، یوٹیوب پہ جانے کا بڑا شوق ہے، جس کو دیکھو یوٹیوب پہ تو بے حیائی کی چیزیں بھری ہوئی ہیں. اس میں دین کا کیا سوال پیدا ہوتا؟ وہ تو ہے ہی نہیں اس قابل وہ جگہ کہ وہاں آدمی شریف آدمی جائے. شریف آدمی جانے کی جگہ ہے وہ لاحول، لیکن بس اس لیے کہ بہت پرچار ہو جائے. پرچار کو لے کے کیا کرو گے جب اللہ میں ناراض ہے؟ کس بات کا پرچار کر رہے ہو؟ اللہ میں خوش ہوں گے اس سے؟ کفار کا بنایا ہوا ایک اکھاڑا ہے جس میں ہر طرح کے ڈانس ہیں اور موسیقی ہے اور نہ جانے کیا کیا، اس میں تم اپنا آواز بھی ڈال رہے ہو. یہ سمجھ میں، میری سمجھ سے باہر بات، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پسند فرمائیں گے؟ بالکل نہیں پسند اللہ میاں کو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ تو اس سے بچیں کم سے کم. کیوں یوٹیوب پہ جاتے ہو؟ مت جاؤ. کیونکہ ہم تو آج عورتیں کہتی ہیں، کئی بار لکھا ہے لوگوں نے کہ ہمیں کھانا پکانے کی تدبیریں کرنے کے لیے وہ کھانا پکا کے دکھا رہی ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ پہلے زمانے میں کھانے کیسے پکتے تھے؟ ابھی انٹرنیٹ تو ابھی کی ایجاد ہے، پہلے کیسے عورتیں کھانا پکاتی تھیں؟ لا حول ولا قوت الا بالله. سب ایسی شیطان ان چیزوں میں لگاتا ہے. تھوڑی دیر میں نامحرم بھی آ جاتا ہے وہیں پہ، اس کی تصویر بھی دیکھ لیتی ہیں. اور جب بھی نامحرم کو دیکھے گا کوئی عورت، چاہے کسی نامحرم مرد کو دیکھے، چاہے مرد دیکھے، ضرور نفسانیت اٹھے گی، ضرور نفسانیت اٹھے گی، چاہے اس کی داڑھی سفید ہی کیوں نہ ہو چکی ہو. یاد رکھو یہ چیز فطری ہے. میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت یہ میلان جاتا نہیں ہے؟ اسی نے کہا کہ جا ہی نہیں سکتا. زین للناس حب الشہوات، کہاں سے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. تو اس میں گناہ ہوگا ہمیشہ، لیکن تمہیں گناہ نظر ہی نہیں آتا. تمہیں گناہ نظر ہی نہیں آتا نا، اس وجہ سے وہ ہوتا ہے. گناہ کرتے کرتے پھر یہی ہو جاتا ہے. بہرحال یہ موقع آ رہا ہے شب برات کا، کلی پاک صاف ہو جاؤ، اور باقی 15 دن رمضان کی تیاری میں لگو کہ جتنے گناہ ہیں ایسے ان پہ قابو پانے کی کوشش کرو. بالخصوص باطنی گناہوں کو پکڑو. باطنی گناہ جب ختم ہو جاتے ہیں اور باطنی مقامات صحیح ہو جاتے ہیں تو ظاہری گناہ سب خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. کوئی ظاہری گناہ ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی سوچ سے نہ چلتا ہو. چلیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. طویل کر دیا.